الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا. يقينا ہم نے آپ پر قرآن کو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اتارا ہے. جوں جوں سوال پیدا ہوا اس کے جواب نازل ہوتے رہے اور یوں قرآن کریم مکمل ہوا. اس کے بہت سے پہلو. سب سے عام پہلو تو اس کا یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کریم کا ذاتی ہے اور کلام میں متکلم کا پرتو ہوتا ہے. بات کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی جیسی ذات ہوتی ہے اس کے تاثرات کلام میں ہوتے ہیں. آپ کسی نیک بندے کی بات سنیں گے تو طبیعت میں نیکی کا تاثر پیدا ہوگا. کسی بدکار کی گانا سنتے ہیں یا اس کی خرافات سنتے ہیں یا اس سے گپ شپ لگاتے ہیں تو دل میں تکبر اور سیاہی اور برائی کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے. تو اگر انسان کے کلام میں اثر ہے تو اللہ جل شانہ کی ذات اور اس کی عظمت کہاں اور اس کے کلام کی تاثیر کیا. تو پہلی بات تو یہ کہ کلام الہی کو بذری یا وصول کرنے کے لیے نبوت شرط ہے. غیر نبی میں استعداد ہی نہیں کہ وہ وحی کو وصول کر سکے. پھر انبیاء میں بھی جب وحی آتی ہے یا تو بعض انبیاء کو کتابیں عطا کر دی گئیں. کتاب بھی ایک وقت عطا ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا ذاتی کلام بیک وقت اس پارے اس کیفیت کے ساتھ وصول کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. بلکہ ایک ایک یا چند آیات بھی آتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ پسینے چھوٹ جاتے تھے, رخ اطہر سے گلاب کی طرح پسینے بہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری پہ ہوتے سانڈنی پہ تو سواری بیٹھ جاتی تھی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور میری گود میں آرام فرما رہے تھے اور میری ران پر آپ کا سر اقدس تھا. نزول وحی شروع ہو گیا تو میں سمجھا تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی, اتنا بوجھ پڑتا. تو فرمایا ہم نے آہستہ آہستہ قرآن کریم کو تو ایک تو قوت برداشت آہستہ آہستہ طبیعت میں پیدا ہوتی گئی, دوسرا بے شمار اس میں فوائد ہوں گے جو اللہ کریم بہتر جانتے ہیں. دوسرا اس میں یہ مقصد بھی تھا کہ جب واقعات کے ساتھ مربوط ہو کر آیات آتی تھیں تو آیت کو یاد رکھنے کا سبب وہ واقعہ بھی بن جاتا تھا کہ یہ واقعہ ہوا تھا یہ آج حاضر. تیسرا سبب یہ بھی تھا کہ وہ واقعہ آیت کے مفہوم بھی متعین کر دیتا تھا. کوئی نیا میں نہیں, اسے نہیں پہنایا جا سکتا. وہ واقعہ متعین کر دیتا تھا کہ یہ مفہوم ہے. تو ہم نے قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت کی آسانی کے لیے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ نازل فرمایا. فاصبر لحکم ربک. سو نزول قرآن کے بعد قرآن کریم یہ پروردگار عالم کا اور آپ کے رب کا حکم ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ بات یہ بھی سن لی وہ بھی سن لی پھر جو پسند آئی وہ کر لی، ایسا نہیں ہے. یہ رب العالمین کے ارشادات ہیں، ان پر جم جانا پڑے گا. فاصبر، ڈٹ جائیے. صبر ہوتا ہے، عربی لغت میں صبر کہتے ہیں جیسے کوئی تیز رفتار گھوڑا پوری رفتار سے دوڑا رہا اور ایک دم لگام کھینچ کر اسے روک لے. تو رک جانے کا نام ہے صبر. فاصبر لحکم ربک، اپنے پروردگار کے حکم پر جم جائیے. ولا تطیع منہم آسما او کفورا، بدکاروں اور اللہ کے احکام کا انکار کرنے والوں کی پرواہ نہ کیجیے، ان کی بات مت مانیے. خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کی وساطت سے ساری انسانیت مخاطب. مقصد ساری انسانیت کو بتانا ہے کہ یہ وہ حکم ہے جس سے خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی استثناء نہیں. اگر آپ کے ملک میں کوئی قانون بنتا ہے اور اس میں یہ فقرہ درج کر دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم یا صدر مملکت پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا، وہ بھی اس سے استثناء ان کو بھی نہیں ہے. قانون میں حکمرانوں کو استثناء ہوتا ہے، آپ وزیر اعظم یا صدر یا ان کے خلاف آپ قانونی کارروائی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں جی انہیں امیونٹی حاصل ہے، پناہ حاصل ہے، انہیں قانون سے تحفظ حاصل ہے. لیکن اگر کوئی ایسا قانون بن جائے کہ اس میں صدر و وزیر اعظم کو بھی تحفظ نہیں، ان پر بھی لاگو ہوگا، تو کیا ملک کا کوئی شہری سوچ سکتا ہے کہ میرے لیے نہیں ہے؟ اسی طرح جب خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو بے ستیالی سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت میں کوئی شخص اس سے مستثنا نہیں، یہ سب کے لیے ہے. جو نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یا آسمن، آسم کون ہے؟ جو زبانی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، عملاً نہیں مانتے. کافر کون ہے؟ جو زبانی بھی انکار کرتے ہیں، عملاً بھی انکار کرتے. فرما ان دونوں کی بات پر کوئی توجہ نہ دی جائے. اس سے مراد ذاتی زندگی سے لے کر ملکی قوانین تک. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ذاتی زندگی میں بھی ایسا نظر آنا چاہتے ہیں جیسے کافر ہیں، عیسائیوں یہودیوں کی طرح. ہم اپنی رسومات میں ہندوؤں جیسی رسمیں اختیار کرنا، اس میں کہتے ہیں بڑی شہرت ہے، ناموری ہے. شادی تو شادی، ہم موت پر بھی ہندوؤں کی رسومات، یہ تیسواں ہے، یہ دسواں ہے، چالیسواں ہے، یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی چالیسواں نہیں کیا، کسی کا صحابہ نے نہیں کیا، خیر القرون میں کسی نے نہیں کیا، علماء متقدمین. ہم نے اب دنیا میں اور ملکوں میں مسلمان کو نہیں کرتے، یہاں ہم نے ہندوؤں سے لے لیا ہے. یہ تیجا، دسواں، چوتھا، فلانا فلانا، یہ سب ہندو کرتے ہیں نا، تو ہم نے بھی لے. اور بہت سی چیزیں، یعنی موت جس میں اللہ کو زیادہ یاد کر کے. مسلمانوں کا تو طریقہ یہ ہے کہ جو مر جائے سب اکٹھے ہو کر اس کے لیے بھی مغفرت مانگو اور اپنے لیے بھی. اللہ مغفر لحینا ومیتنا، ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے مرنے والوں کو بھی. صرف میت کے لیے بخشش نہیں مانگی جاتی، اپنے لیے بھی، پہلے اپنے لیے مانگی جاتی، شروع اپنے سے کیے جاتی کہ یا اللہ کوئی پتہ نہیں کل اس کی جگہ، ابھی اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا ہوں، مجھے بھی بخش. تو کم از کم اپنی زندگی میں وہ طریقے اپناؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. وہ طریقے وہ ہیں جو قرآن میں نازل ہوئے ہیں, جو اللہ کا ارشاد ہے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے معروف مقدمہ میں لکھا ہے کہ جس قوم جیسی شکل بنا لی جائے, یا لباس اپنا لیا جائے, یا رسومات اپنا لی جائیں, اس کے بڑے بڑے گناہ بھی ہلکے لگنے لگتے ہیں, بندہ اپنا لیتا ہے. جو من جانب اللہ گرفت ہوتی ہے وہ تو الگ بات ہے, اللہ جانے بندہ جانے. ظاہر جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کی بڑی بڑی برائیاں بھی بندہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب لباس اور حلیے غیر اسلامی ہیں تو پھر ہمارے قوانین بھی غیر اسلامی. اور روز شور ہوتا ہے جی, ہماری اسمبلی بڑی مقدس ہے, اب اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, اسے مقدس بھی کہتے ہیں. اور اس میں وہ قوانین بناتے ہیں جو اللہ کے قانون کے مخالف ہوتے ہیں. تو کیا تقدس ہے اس میں؟ کون سی تقدیس ہے؟ کون سی پاکیزگی ہے؟ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بڑا منہ ٹیڑھا کر کے ہمارے حکمران قوم سے انگریزی میں خطاب کرتے ہیں, جنہیں بولنی پنجابی نہیں آتی, سمجھ پنجابی میں نہیں آتی, وہ انگریزی سمجھیں گے. کیسی عجیب بات ہے کہ قوم سے خطاب ہو رہا ہے جس کے نہ کوئی سکول ہے, نہ کوئی انتظام ہے, نہ میرا خیال ہے پڑھے لکھے بندے تو کوئی 5% بھی نہیں. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو دستخط ٹیڑھے میڑھے کر کے سیکھ لیتا ہے دستخط کرنا, اسے پڑھا لکھا شمار کر کے کہتے ہیں جی 27% پڑھے لکھے ہیں, 40%. حقیقتاً جو لوگ واقعی پڑھے لکھے ہیں وہ تو شاید 10-15% ہوں. یہ باقی دفتری کلریکل جاب ہے, کسی نے 10 جماعتیں پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, دفتری کام کرنے لگے, اسے پڑھا لکھا شمار کرنا کون سا علم ہے اس کے پاس؟ خط پڑھ لیتا ہے تو عالم ہو گیا. اس کے باوجود جنہیں اردو سمجھ نہیں آتی ان سے خطاب انگریزی میں ہوتا ہے. بھائی کمال ہے, تمہاری اپنی کوئی زبان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فیشن جو ہے نا وہ عیسائیوں کا ہے, شکل ان جیسی ہے, لباس ان جیسا ہے, زبان بھی ان کی استعمال کرنی ہے, کردار بھی انہی جیسا ہے, غذائیں بھی انہی جیسی ہیں, کرتوت بھی وہی ہو گئے. تو فرمایا لا تطیع منہم عاصما او کفورا. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور عملاً نہیں مانتے, یا جو لوگ دین کا انکار, ان کی بات نہ سنی جائے, ان کی پرواہ نہ کی جائے. واذکر اسم ربک, اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو. صاحب تفسیر مظہری نے سورہ مزمل میں بھی اور یہاں پھر دوبارہ ثابت فرمایا ہے کہ اس میں ذات کا ذکر واجب ہے ہر مسلمان مرد عورت پر. جس پر نماز فرض ہے اس پر ذکر بھی فرض ہے, کیونکہ قرآن براہ راست, قرآن کی آیت جس کام کا حکم دیتی ہے وہ واجب ہوتا ہے. تو حکم ہے اللہ کے نام کا. واذکر اسم, اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ اللہ. واذکر اسم ربک, رب العالمین کا نام, اسم ذات کیا ہے؟ اللہ. اسم ذات کا ذکر کیا کریں بکرتوں و اسیلا, دن رات شب و روز, ہر وقت ہر لمحے ہر آن. یوں تو ایمان لانا بھی ذکر ہے, یہ بھی ذکر کا ادنا درجہ ہے, کوئی ایمان قبول کرتا ہے ذکر ہے. ہر وہ بات, ہر وہ کلمہ جو زبان سے شریعت کی حدود کے اندر نکلتا ہے وہ ذکر الہی. اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کا ذکر موجود ہے. یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے کہہ رہا ہے. ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق کیا جائے وہ عملی ذکر ہے. ہر وہ کام, خواہ بندہ عشاء پڑھ کے سو جائے تو سونا بھی ذکر ہے, فجر کا ارادہ کر کے سو جائے کہ اللہ توفیق دے گا اٹھ کر فجر پڑھوں گا تو وہ سونا بھی ذکر الہی ہے. یہ عملی ذکر ہے. لیکن ہما وقت ذکر کا جو حکم ہے, بکرتم واسیلہ, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں راؤنڈ دا کلاک, ہر لمحے ہر آن, یہ ذکر قلبی کے علاوہ ممکن نہیں ہے. مفسرین بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے جو یہ ملتا ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے, علی کل احیانے ہی, ہر حال میں ہما وقت سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ زبانی ذکر فرماتے تھے یا ذکر قلبی ہوتا تھا؟ عملاً تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر چیز ذکر الہی. زبانی بھی ہما وقت حضور وہی کچھ کہتے تھے جو اللہ کی منشا ہے, وہ بھی ذکر الہی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ حضور جب رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ذکر لسانی نہیں فرماتے تھے. یہ ثابت ہے. لیکن ذکر کا انقطاع ثابت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ذکر قلبی ہے جو ہر حال میں ہما وقت جاری رہتا ہے. کوئی رفع حاجت کے لیے بھی جائے تو قلب دھڑکنا تو بند نہیں ہوتا. زبان رک سکتی ہے, دل کی دھڑکن تو نہیں رکتی. سو پھر آخر میں مفسرین کرام یہی ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے بکرتم وسیلہ, اس کی تکمیل ذکر قلبی کے علاوہ ممکن نہیں ہے. اور ذکر اسم ذات واجب ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, راتوں کو اٹھ کر اس کے بارگاہ میں سجدے کیجئے. راتوں کی عبادت کو شعار بنائیے, تہجد ادا فرمایا کیجئے اور لمبی لمبی راتیں جاگ کر اس کی تسبیح کیجئے. رات کا تہجد اور ذکر قلبی وہ قوت دیتا ہے کہ غیر اسلامی قوتوں کے مقابلے میں آپ شرعی قواعد پر ثابت قدم رہ سکیں. ہم کیوں نہیں ثابت قدم رہ سکتے؟ ہماری زندگیوں سے نماز بھی خارج ہو گئی, ہماری زندگیوں سے سچ بھی خارج ہو گیا, ہماری زندگیوں سے حلال بھی خارج ہو گیا. کمال ہے ہم حلال کما کے کم از کم اسے ناپاک کر کے کھاتے ہیں. ایک بندہ حلال مزدوری کر کے لاتا ہے, گھر میں کوئی نمازی خاتون نہیں ہے جو پاک کھانا پکائے, بے نماز کے ہاتھ کا پکا ہوا ناپاک ہو جاتا. جیب میں حلال کے پیسے ہیں, بازار سے گوشت خریدتا ہے وہ حرام بیچ رہے ہیں. بازار کی بنی ہوئی چیزیں کھاتا ہے, حلال کے پیسے دیے ان میں حرام ملا ہوا. تو ان سے کیسے بچا جا سکے؟ جس سے ملنے جاؤ سننے کو جھوٹ ملتا ہے اور کہنا بھی پھر جھوٹ ہی پڑتا ہے. یہ تو سارا ہی طوفان گناہ ہے, ایک طوفان بلاخیز ہے, ہر طرف برائی برائی برائی. فرمائے سے بچنا آسان ہے. تہجد پڑھو. اب جو نوافل پہ جم جاتا ہے بھلا وہ فرائض کب چھوڑے گا؟ جو بندہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے وہ دن کو فرائض کیوں نہیں پڑھے گا؟ جو نفل پڑھتا ہے وہ سنت بھی نہیں چھوڑے گا، سنت نفل سے مقدم ہے، تو فرض تو پھر ضرور پڑھے گا. پھر دل کو ذاکر کر، یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن اللہ تمہیں بچنے کی قوت دے دے گا، تمہارے لیے وہ وسائل پیدا کر دے گا کہ تمہیں ان کی ضرورت نہیں رہے گی. لوگ جن چیزوں پر للچا کر جھپٹتے ہیں تمہارے دل میں ان سے نفرت پیدا کر دے گا. لوگ جا کر کھاتے ہیں تمہیں لوگ لا کر بھی دیں گے تو تم نہیں کھاؤ گے، تمہارا دل ہی نہیں مانے گا. تو فرمایا باطل کا مقابلہ از خود نہیں ہو سکتا جب تک تائید باری ساتھ نہ ہو. تائید باری کے لیے نسخہ یہ ہے کہ ذکر کرو اس کے نام کا، قلب کو ذاکر کرو، نوافل پر ڈٹ جاؤ. آج کل تو اگلے دن مجھ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا، جی صرف فرض پڑھ لیے جائیں تو نماز تو ادا ہو جاتی ہے. میں نے کہا جی بالکل ادا ہو جاتی ہے، فرض تو فرائض ہی ہیں، اگر فرائض ادا ہو گئے نماز ادا ہو گئی. لیکن میں نے کہا برخوردار مجھے یہ بتاؤ کہ اگر گندم کے دانے توے پر بھون کر پھانک لیے جائیں تو کیا غذا ہو پوری نہیں ہو جاتی، پیٹ بھر جاتا ہے. تو پھر کیا تکلف کرتے ہو، آٹا پسواؤ پھر چپاتی بناؤ، نہیں چپاتی نہیں پراٹھا ہونا چاہیے، نہیں اس پر شہد لگانا چاہیے، نہیں اس کے ساتھ سالن ہونا چاہیے، سالن میں پھر 50 چیزیں سالن میں ڈالنی چاہیے، پھر نہیں یار اس میں دال نہیں، آج گوشت ہوگا، آج سبزی ہوگی، آج مرغ ہوگا، آج بکرا ہوگا، آج کباب ہوں گے، یہ کیا ضرورت ہے اتنے تکلفات. اگر بدن اور مادی حیات کے لیے اتنے تکلفات کرتے ہو تو یہ بھی روح کی غذا ہے. روح کو صرف دانے بھون کر پھانکنے کو دیتے ہو، فرض پڑھ لیے تو ہو گئی، آپ کو سنت کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ادا فرمائی ہے، تو اس کی بھی اہمیت ہے کہ نہیں؟ وہ نوافل جو حضور خود پڑھا کرتے تھے تمہارے لیے ضروری نہیں رہے. تو یہ تین قلعے ہیں، فرض بھی ایک قلعہ ہے ایمان کو بچانے کا، اس کے آگے سنت کا ایک قلعہ ہے، اس کے آگے نوافل کا ایک قلعہ ہے. جنگ ہوتی ہے باہرلی دیوار پر، شیطان نوافل پہ حملہ کرتا ہے، مسلمان اس کا دفاع کرتا ہے. نفل چھوڑ دیے تو ایک قلعہ تو دشمن کو دے دیا، دوسرے پہ جنگ پھر وہ سنت پہ کرے گا نا. آپ نے سنت پہ چھوڑ دی، جنگ فرضوں پہ آ گئی، جس دن فرض بھی چھوٹ گئے جنگ ایمان پہ آ جائے گی، پھر کسی دن ایمان بھی دے بیٹھو. تو دنیا کے لیے اتنا اہتمام کر لیتے ہو، ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، یہ سہ پہر کی چائے ہے، یہ رات کا. دین کے لیے تمہیں نفل بھاری لگتے ہیں، سنتیں بھاری لگنا شروع ہو گئی ہیں، جی نماز ادا ہو جاتی ہے. اور یہ ان کے مسائل ہیں جنہوں نے اپنا نام تنظیم کا الہدا رکھا ہوا ہے، پھیلا گمراہ ہی رہے ہیں، نام الہدا ہے. یہ نئے نئے فتنے پیدا کر رہے ہیں. یہ تنظیم پہلے برطانیہ والے بناتے تھے، اب یہودیوں اور برطانیہ کی مشترکہ ہے، وہ دینی علوم پڑھا کر اور یہ اعتراض سکھا کر بھیجتے ہیں لوگوں کو کہ ان مسائل پہ بحث جا کر شروع کرو، عورتوں کو عورتوں سے امامت کرواؤ، ان مسائل پر سنت نفل کی کیا ضرورت ہے، صرف فرض کا حکم ہے، مسح کرنا ہے یا نہیں، وضو بار بار کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان مسائل میں الجھا دو قوم کو. تو فرمایا اس کا مقابلہ اس طرح ہو سکتا ہے، ذکر قلبی سیکھو، فرائض سنن نوافل کے ساتھ تہجد کو لازم کر لو تاکہ باقی نمازوں پہ بھی استقامت، اور تہجد سے دل میں وہ پاکیزگی، دماغ میں وہ طہارت، وجود میں وہ کیفیت آتی ہے کہ پھر فرائض کی لذت بھی آتی ہے اور دفاع کی قوت ہوتی ہے. ان ہاؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. یہ جو لوگ اس چیزوں سے الگ ہو گئے ہیں, یہ دنیاوی لذات میں کھو گئے ہیں اور یہ آخرت کو بھول گئے ہیں. انہیں پتہ نہیں کہ قیامت کا بھی دن ہے, یہ بھول چکے ہیں. یہ دنیاوی وقتی لذات میں یہ عہدہ مل گیا, یہ دولت مل گئی, یہ چوری کا ہے یا زوری کا ہے, پیسہ مل گیا, حرام کا مل گیا, گاڑیاں مل گئیں, محلات مل گئے, شان و شوکت, آگے پیچھے دھوتو بج رہا ہے. ارے بھائی, ہم نے بڑے لوگوں کے پیچھے آگے پیچھے گاردیں دیکھیں, پھر ان کی لاشوں کو ہم نے ایدی کی ایمبولینسوں میں جاتے دیکھا, حکمرانوں کی میتیں ہم نے اللہ واسطے والی ایمبولینسوں میں جاتے بھی دیکھی ہیں. یہ وقت بھی آ جاتا ہے. فرمایا اس وقت کو یہ بھول گئے ہیں. ان ہاؤلاء یحبون العاجل, فوراً ملنے والی دنیاوی لذات, وقتی اقتدار, شوشہ, اس میں کھو گئے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, اور آج ایک بہت بڑا مشکل دن, بھاری دن جو آنے والا ہے اسے بھلا بیٹھے ہیں. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ, یہ بھول گئے ہیں کہ انہیں ہم نے پیدا کیا, اور خاکی ذرات سے ایک نطفے میں ہم نے انہیں منتقل کیا. جو اپنی ذات میں مہین ذلیل, قرآن اسے کہتے ہیں ناپاک, ناپسندیدہ ہے, اس کے بھی ایک قطرے میں لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں. ایک جرثومے سے ہم انسان بنا دیتے ہیں. کس سے بنانا ہے سوائے اللہ کی کوئی جانتا؟ ماں یا باپ یا پیدا ہونے والا, تین ہی فریق ہیں نا, یا والد ہے یا والدہ ہے یا بچہ ہے, تین ہی اس سے متعلق ہیں. کسی کا علم ہے کہ کس جرثومے سے بننا ہے؟ ہم بناتے ہیں. فرمایا اس جرثومے سے بنا کر شددنا اسرہم, پھر اسے کتنا خوبصورت انسان, کڑیل جوان ہم بنا. ایک ایک جوڑ اس کا, ایک ایک پور, ایک ایک باڈی سیل ترتیب سے جوڑ کر کتنا کڑیل جوان بنا دیتے ہیں. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, اس بات کو کیوں بھول گیا ہے کہ جب ہم چاہیں ان کو موت کی وادی میں دھکیل دیں اور ایسے اور انسان پیدا کر دیں. ہماری قدرت کوئی مجبور؟ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں, یہ گناہ کرتے ہیں, ہم انہیں رزق دیتے ہیں, عمر دیتے ہیں, فرصت دیتے ہیں, پیغام بھیجتے ہیں, نبی مبعوث فرماتے ہیں, کتابیں نازل فرماتے ہیں, جنت کی طرف بلاتے ہیں, اور یہ چھڑا چھڑا کر دوزخ کی طرف بھاگ رہے ہیں. یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے؟ کتنی قومیں اس نے مٹا دی, نئے انسان پیدا کر دیے, تمہیں مٹا دے, نئے بندے پیدا, تم مٹ رہے ہو. بڑا شور ہوتا ہے روز, میری ڈاک میں بھی لوگ ای میل بھی کرتے ہیں. اور شکر ہے مسلمانوں کو اس بات کا احساس تو ہے کہ دنیا میں مسلمانوں پر بڑے مظالم ہو رہے ہیں. برما میں مارے جا رہے ہیں, فلسطین میں مارے جا رہے ہیں, شام اور حلب میں مارے جا رہے ہیں, کہاں کہاں کی بات, یمن میں, کہاں کی, جہاں بھی ہیں. درست ہے, دکھ بھی بڑا ہوتا ہے, لیکن بات کے دو پہلو ہوتے ہیں. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم جو خود کو مسلمان کہتے ہیں, ہم اللہ کے دین کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں. کیا اللہ کے فرائض نہیں مارے جا رہے ہیں؟ یہ جتنے مسلمان مارے, کیا یہ سارے سود نہیں کھاتے؟ ہر ملک کا نظام سودی نہیں ہے؟ ہم یہاں کہتے ہیں مساجد میں بھی بم پھٹ رہے ہیں, تو یار یہ تمہاری مساجد بھی تو سود پر بنی ہوئی ہیں. جس بھٹے سے اینٹیں خریدتے اس کا کام سودی ہے. یہ جانماز جن کارخانوں سے ہمارے آئے ہیں وہ سود پر چل رہے ہیں. جو کفن ہم پہنتے ہیں اس میں بھی سود ہے. تو اسلام کا ہم کیا حشر کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ دین کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ نماز پڑھو تو مذاق اڑایا جاتا ہے, داڑھی رکھ لو تم بندہ مذاق بن جاتا ہے. کیا یہ دین کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ جھوٹ, بے ایمانی, بدماشی کا نام سیاست رکھ کر کرتے ہو, یہ اس دین کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ مسلمان تو مظلوم نظر آتا ہے, لیکن جو مسلمان دین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کیا دین مظلوم نہیں ہے؟ کیا اس کا رد عمل نہیں آئے گا؟ جب ہم یا تو ہم اعلان کر دیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو اس مصیبت سے تو چھوٹ جائیں. جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ مسلمانی ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں, کہ پھر ہمارا ہم سود کھا رہے ہیں یہ بھی مسلمانی ہے, ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی مسلمانی ہے, ہم چوری کر لیتے ہیں یہ بھی مسلمانی ہے, ہم کلبوں میں اور بیٹیوں کو نچا رہے ہیں باپ تالیاں بجا رہے ہیں, کیا مسلمانی ہے بھائی؟ جوان گبرو بھائی تبلے بجا رہے ہیں, بہن ناچ رہی ہے, یہ مسلمانی ہے؟ اور یہاں تو نعت نبی کی پڑھی جاتی ہے, تبلے سرنگیوں جن سازوں کو نبی کریم نے حرام قرار دیا وہ ڈھول ساز بجا کر نبی کی نعت پڑھی جا رہی, کیا بات ہے؟ یہ مسلمانی ہے؟ تو جو حشر ہم اسلام کا کر رہے ہیں وہ زیادہ دردناک ہے, ہمیں تو تھوڑی سزا مل رہی ہے. مظلوم اسلام ہے مسلمانوں کے ہاتھوں, کافر تو کافر ہے, وہ تو اسلام کا مخالف ہے. اسلام پر جو ظلم اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا کر رہا ہے, ذرا اس کی تصویر دیکھیں تو پھر یہ تم پھر سمجھ آتی ہے کہ ابھی تو اللہ ہم سے رعایت کر رہے ہیں, یہ تو اللہ معمولی تنبیہ کان پکڑ کر بتا رہے ہیں ایسا نہ کرو, لیکن ہم بعض پھر بھی نہیں آ رہے, پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا. یہ باتیں تو ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, ہم کیا ہماری بات کیا نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ کوئی امید ہے کہ اسمبلی یہ بات کرے گی؟ کوئی وزارت یہ بات کرے گی؟ کوئی صدر یا وزیر اعظم یہ بات کہے گا؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام تو بے اثر ہو گیا. کوئی نہیں اس کا والی. پھر اللہ کا دین ہے, اللہ کے نبی کے لایا ہوا ہے, اللہ تو مالک ہے, پھر وہ بتائے گا کہ جو تم کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے, پھر تم مارے جاؤ گے, بے نشان راہوں میں مارے جاؤ گے. مرنے والا نہیں جانتا مجھے کس نے مارا, مارنے والا نہیں جانتا میں نے کس کو مارا, مار رہے ہیں اور مر رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, مرنے والا بھی کہتے ہیں میں مسلمان. کیوں مر رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ اسے کیوں مار؟ کوئی پتہ نہیں, مار رہے ہیں, مر رہے ہیں. اور ساری ملک کی قوتیں لگی ہوئی ہیں دہشت گردی ختم ہو. دہشت گردی ختم ہو جائے گی آپ اسلام پر ظلم بند کر دیں. وہی درخت سے پھل توڑتے رہے, پھل تو پھل ختم ہوتا ہے, درخت کھڑا ہے پھر آ جائے گا. درخت کاٹو, جڑ سے نکالو. ظلم کر رہے ہو اسلام پر, توبہ کرو. اپنے قوانین اسلامی پر تم نے کتنا ظلم کیا. کہا پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لاکھوں لوگ راہوں میں مارے گئے, جوان بچیوں کی عزتیں لٹ گئیں, بوڑھی عورتیں قتل ہو گئیں. ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا اور ان کانوں سے سنا. ٹرینیں چلتی تھیں ہندوستان سے بھری ہوئی, لوگوں کی چھتیں بھی بھری ہوئی, اور لاہور لاشیں پہنچتی تھی. گد بیٹھے ہوتے تھے درختوں پر، نیچے انسانی لاشیں بکھری ہوتی تھیں، ان کے پیٹ بھرے ہوتے، کہتے تھے کہ اب کھانے کو مزید بھوک نہیں ہے، کتے نہیں کھاتے تھے، انسانوں کو اتنے مسلمان مارے گئے، اس لیے مارے گئے تھے کہ یہ سود کا نظام جاری رہے اور کعبہ خانے جاری رہیں اور کلبوں میں شراب چلتی رہے، اس لیے مارے گئے تھے، اس لیے مارے گئے تھے کہ ہمارا تعلیمی نظام بھی انگریز کا بنایا ہوا ہو، عدالتی نظام بھی انگریز کا بنایا ہوا ہو، سیاسی نظام بھی، اس لیے لوگ قتل ہو گئے تھے، اس لیے شہید، اس لیے جانے دی تھی، اس لیے گھر چھوڑ کر آ گئے تھے، یہی کچھ ہونا تھا تو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ جہاں کوئی تھا وہاں رہا تھا، ہندو مسلم اکٹھے، ایک مسلم ایک ملک تو ہوتا، دنیا تو صحیح رہتی، یہ ہمیشہ کی دشمنی، کشمیر جل رہا ہے، لاکھوں لوگ قتل ہو رہے ہیں، یہ تقسیم ملک نہ ہوتی، متحدہ ہندوستان ہوتا تو کشمیر کا کوئی جھگڑا کسی ریاست کا نہ ہوتا، نہ لوگ مرتے، یا پھر بنایا تھا، وعدہ کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ سے وعدہ کیا تھا، قوم سے وعدے سے وفا کرتے، اس کا نام ہی کو نہیں لیتا، فرمایا ہم نے انہیں پیدا کیا اور ایک ایک جوڑ جوڑ کر، ذرہ ذرہ جوڑ کر ایک کڑیل جوان بنا دیا، یہ کیوں بھولتے ہیں کہ انہیں بنایا، اور نہیں بنا سکتے، اگر یہ نافرمان ہوں گے میں نے تباہ کر دیں گے، اور لوگ پیدا کر دیں گے، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ قرآن اور یہ آپ کی بعثت، یہ بہت خوبصورت نصیحت ہے، اور یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جو چاہے، جو بھی چاہے، اللہ نے قید نہیں لگائی کہ پہلے مشرق ہے یا کافر ہے، گناہگار، اتنے گناہ کر چکا ہے اب نہیں، نہیں نہیں، فرمایا گناہگار ہے، مشرق ہے، کافر ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، عالم ہے، جاہل ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے، فقیر ہے، گداگر، جو چاہے، من شاء اتخذ، جو چاہتا ہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، اپنے رب کا راستہ اختیار کر، دعوت عام ہے، صلاح عام ہے، یاران نکتہ دان کے لیے، جو بات کو سمجھتے ہیں ان کے لیے عام آواز ہے، آؤ دامان محمد رسول اللہ کو تھام لو، جو کر چکے ہو معاف کر دیا جائے، رب کا راستہ آج اختیار کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، شفاعت پیغمبر موجود ہے، دامان رسالت کو آج اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، آج سب کچھ ٹھیک ہو جائے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، تمہارے گھر بھی سنور جائیں گے، تمہاری قبر بھی سنور جائے گی، اللہ اللہ اللہ، ان ھذہ تذکرہ، یہ بھائی یہ تو یہ خوبصورت نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ، جو بھی چاہتا ہے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، لیکن یہ بیچارے کیا چاہیں گے، وہی چاہیں گے جو رب چاہتا ہے، اگر انہوں نے اللہ سے بگاڑ رکھی ہے تو انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گا، اور توبہ کی توفیق بھی تو تب ملتی ہے کہ کچھ احساس ہو کہ میں بندہ ہوں، اللہ اللہ ہے، جو خود کو خدا سمجھے بیٹھے انہیں توبہ کی توفیق کب ملے گی، جو کہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا، ان کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے، فرمایا کسی کے دل میں بھی یہ بات آ جائے کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، میں اسے ہدایت دے دیتا ہوں، یہدی الیہ من ینیب، زبان پر نہ آئے، عمل میں نہ آئے، انابت ہوتی ہے دلی آرزو، نیا خانے دل میں بات آ جائے، فرمایا میں اس کا ہاتھ تھام لیتا ہوں، ان کے تو دل بھی، ان کے دل میں خیال ہی نہیں آتا کہ ہم مخلوق ہیں, ہمیں خالق کی اطاعت کرنی ہے, نہیں یہ خود خدا بنے ہیں. تو یہ کیا چاہیں گے؟ وہی چاہیں گے جو جب اللہ سے بگاڑ لی ہے تو ہدایت کہاں نصیب ہوگی. فما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, جو رب چاہتا ہے وہی ہوگا. اللہ سے بنائیں گے تو توبہ چاہیں گے, اللہ سے بگاڑیں گے تو توبہ کیسے کریں گے. ان اللہ کانا علیمن حکیما, اللہ یقیناً ہر حال سے باخبر ہے, وہ جانتا ہے, ہر اس خیال کو بھی جانتا ہے جو دل کی گہرائیوں میں, اور اس بات کو بھی جانتا ہے جو زبان پر ہے. لیکن وہ حکیم ہے, اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو فرصت دے رکھی ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ, وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے. وہ فرماتا ہے جس کے دل میں, انتہائی دل کی گہرائی میں خیال بھی آ جائے کہ مجھے اللہ کی راہ اختیار کرنی چاہیے, میں اسے توبہ کی توفیق دے دی. لیکن ان کے دل میں بھی, تہ خانے دل, نہا خانے دل میں بھی کوئی خیال نہیں گزرتا تو پھر توبہ کیسی. بس ظالمین, غلط کار جو ہیں, جو توبہ نہیں کرتے, برائی پہ اصرار کرتے ہیں. عد لہم عذابا علیما, ان کے لیے اللہ نے بڑے دردناک عذاب تیار کر رکھے. عذاب ویسے ہی تکلیف دہ شے ہے جب اس کے ساتھ علیم بھی لگ جائے کہ بہت دکھ دینے والا عذاب, تو پھر اللہ ہی پناہ دے, اس کے دکھوں کی کیا انتہا ہوگی, کتنا کربناک ہوگا اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سکارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.